کھلا نجاست طہارت وضو ان باریکیوں کو سمجھ پا رہے تھے. اس کے بعد نجاست طہارت غسل کے مسائل سے گفتگو شروع ہو رہی تھی کہ درمیان میں یکے راجے دیگر تو دونوں مراجے انتقال کر گئے کہ جن کے مسائل پر اس درد کی بنیاد کئی دل سے رکھی گئی تھی. تو اب نہ صرف یہ کہ سیوا فوری مسائل بیان کرنے کی ضرورت پیش آئی بلکہ یہ دیکھتے ہوئے تو دس بارہ پندرہ سال کے علمی انقلاب کی بنا پر اب شاید لوگ اس قابل ہو گئے کہ آنے والے طویل زمانے کے مسائل کو ابھی سے سمجھ سکے. اسی وجہ سے تقریباً اس سال کے بیس گھنٹے بنیادی طور پر جو تین مسائل کے دل گھومتے رہے اور کم از کم اس درد میں آنے والوں نے ان باتوں کو یا سمجھا یا سمجھنے کی کوشش کی. اسی سلسلے میں گزشتہ اپنوں کے آخر میں جو مسئلہ آیا تھا آج ابتدا میں اس کو ایک مرتبہ پھر دوہرا تھا. ہم اپنے آج کے موضوع پہ گفتگو شروع کر دیں. گزشتہ تقریر کا آخری مسئلہ صرف اس وجہ سے تھا آج شاید مجھے گفتگو کسی مسائل سے ذرا کم رکھنا پڑے. وجہ یہی ہے کہ کل رات کی سرگزاری آپ نے کہ اکثر مومنین کرام نے کی ہوگی میری معلومات کے مطابق کراچی کا وہ قدیم سالانہ جشن ایک بڑی تعداد میں ہمارے اس درس میں آنے والے وہاں بھی شہید ہوتے ہیں. تو بہت زیادہ دقیق مسائل بیان نہیں کیے جا سکتے ہیں پھر بھی وقت بہرحال آپ کو ضائع نہیں کیا جائے گا. تو گزشتہ تقریر کا آخری مسئلہ اس لیے بیان کیا جا رہا تھا اس لیے بیان کیا گیا تھا کہ کسی کے ذہن میں غلط فہمی نہ ہو کہ اگر ایک مرضی کا انتقال ہو گیا تو اب اس کے بعد جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا مرحوم مرضی سے ہمارا علمی رشتہ یا تقلید والا رشتہ کم ہوتا چلا جائے گا. ایسا نہیں بلکہ بعض ہوتا ایک مرضی کے انتقال کے سالوں بعد بھی شرم جو واجب ہو سکتا ہے کہ آپ دوبارہ اس کی تقلید میں چلے جائیں. وہی مانا کہ تقلید تو اسی دور کے مرضی کی کریں گے جس دور میں آپ سانس لے رہے ہیں. لیکن مجھے ایسا سسوار سچا کہ پتا چلا کہ پچاس سال پہلے کے مرضی کی تقلید میں چلے گئے اور اسی جملے کی میں نے وضاحت کی تھی کہ ہمارے نوجوان تو فی الحال زیادہ سے زیادہ دو مرضی کی تقلید کے مرحلے سے گزرے ہیں. وہ بھی سلیے کے امام خمینی اور آغا خوئی کے انتقال میں تین سال کا فرق کر گئے. ورنہ تو زیادہ تر کا تقلید کا سبب اتنا ایک مرضی کا انتقال ایک مرضی کی تقلید تھی ان کا انتقال ہو گیا دوسرے مرضی کی تقلید ہونے جنہیں پروردگار سلامت اور محفوظ رکھے رسی مرحلہ آغا خوئی جو مقلد ہے آغا گلقائدانی کی تقلید میں آ چکے ہیں. امام خمینی جو مقلد ہے آگے اراکی کی تقلید میں یا اسی وقت سے آگے جو پائیدانی کی تقلید ہوگی بس اکثریت اور سفر تو اسی طرح صرف چند ایسے لوگ ہوں گے جو آگے خمینی کے بعد آگے خود کے آئے اور اب ان کا تیسرا مرجی چل رہا. البتہ وہ حضرات لیکن نوجوانوں کی کیٹیگری سے باہر ہم نے آپ کو ابھی تک ایسی مثالیں مل جائیں گی جو چار پانچ چھ مشتحرین سے گزر چکے ہیں. آغاز مسلم حکیم کے مختلف بڑی تعداد میں ابھی بھی ہمارے معاشرے میں ہیں کہ جو ان کی تقریب میں رہ چکے ہیں. یہ دوسری بات ہے کہ نہ ان کی تقریب میں ان لوگوں کو یہ معلوم تھا کہ مشتحر مرغا کا مسئلہ کیا ہوتا اور نہ ان کے انتقال کے بعد اس مسئلے پہ توجہ دی گئی. یہ آغاز حکیم کے بعد اس کی تقریب میں آ گئے وہ آغاز حکیم کے باقی رہنے کو واجب سمجھتے ہیں, وہ جائز سمجھتے ہیں. اور اگر ہم ذرا زیادہ گفتگو کریں تو آگے تو جلدی کے مسئلے نہیں بھی ہم کو معاشرے میں مل جائیں گے. اور کچھ لوگ یقیناً ایسے ہوں گے جو ان سے پہلے آگے ابو الحسن اشتہانی کی تقریب جملے رہے ہوں گے اور اب تک موجود ہیں. اگر یہ تین چار پانچ خراجے کے نام لے لیں اپنے نوجوانوں کو یہ مسئلہ دوہرا دیا جائے تو مقام نہیں. اور وہ مسئلہ یہ ایک انسان کئی مراجے کی تقلید کرتا ہے, ایک کا انتقال ہوا تو دوسرے کا انتقال ہوا تو تیسرا. اب اس دوران اگر کوئی ایسا مرجوز لے جائے جو یہ کہے کہ مرحوم کی تقلید پر باقی رہنا جائز ہے تو اس صورت میں آپ کو جس نے یہ فتویٰ دیا جس کی اس وقت آپ تقلید میں ہیں اس سے جسٹ بفور والا جو مرجے اس کے مسائل پہ عمل کرنا. چار پانچ چھ مراحل کی تکلیف کی, ان کے انتقال کے بعد ساتویں کی تکلیف میں آئی اور ساتویں نے کہا کہ مرحوم کی تکلیف کے باقی رہنا جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مرحوم چھ کے چھ مرحوم تو ایسا تو مسئلہ آپ کو نہیں ملے گا کہ آپشن ہو جائے کہ مرحوم کی تکلیف کے باقی رہنا جائے ہے تو ان چھ مرحومین میں سے جن کی تقریب ہم اپنی زندگی کے کسی حصے میں کر چکے ہیں تو ہمیں اختیار بن جائے کہ جن چھ میں جس وقت جس کا مسئلہ صحیح لگے عمل کر رہا. ایسا تو نہیں جب وہ مستحد جو اس وقت زندہ ہے ہماری مثال میں وہ ساتواں مستحد اور وہ یہ کہے کہ مرحوم کی تقریب میں باقی رہ سکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ساتویں سے پہلے والا جو چھٹا مستحد گزرا یا اس کی کتاب کھولے یا اپنے ساتھ میں جو زندہ مستحد ہے اس کے فتوے معلوم کر. اچھا اب ایک بات ذہن میں آ رہی ہے لیکن اس کی تفصیل میں گیا تو بات بہت لمبی ہو جائے گی کہ البتہ جو زندہ مستحد ہے اس سے جسٹ بفور والا مردہ مستحد. شرط یہ ہے کہ اس مردہ مستحد کے مسئلوں پہ آپ نے عمل کیا. ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ چھٹے مستحد سے صرف ایک مسئلہ آپ نے دیا کہ مردہ پہ باقی رہ سکتے ہیں اور اس کی مدد سے آپ پانچویں پہ باقی رہیں, چھٹے کی تقریب میں گئے ہی نہ ہو. صرف ایک مسئلے پہ عمل کر کے وہ جو چھٹے کا زمانہ چل رہا تھا اس سے پوچھ کر اس سے پہلے والے پہ باقی رہے. یا یہ کہ پرانے مسائل میں پانچویں پہ باقی رہے نئے مسائل میں چھٹے سے پوچھتے تھے مجبور ہے اور اب ساتویں کا زمانہ آ گیا جو جائز کی بات کر رہا. تو اس کا مطلب جن مسائل چھٹے کی اجازت سے پانچویں پہ باقی تو اب ہمارے ساتویں مستحد سے جسٹ بفور پانچواں مانا جائے ان مسائل, اور نئے نئے مسائل میں تو ساتویں سے کچھ پہلے والا چھٹا مانا جائے. اب اس کی مثالیں میں دیکھا جاؤں تو بات بہت زیادہ پھیل جائے گی. خلاصہ جی کہ جب ساتواں مستحد, یہ ساتواں میں مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں کہ ساتواں مستحد زندہ مستحد ہے اس وقت کا جس کی ہم تقلید میں, اور وہ کہہ رہا ہے کہ مردہ کی تقلید کے باقی رہنا جائز. تو اب مردہ کی ترکیب ہم الٹی چلائیں گے, یعنی ساتویں سے پہلے والا چھٹا مانا جائے. اگر چھٹے کی ہم نے تقلید نہیں کی تھی تو اس سے مراد پھر پانچویں پہ جائیں گے, پانچویں کی تقلید میں بھی اگر کچھ گڑبڑ ہے تو چوتھے پہ جائیں گے. الٹی ترتیب ہم کو چلنا پڑے گا. اب اس سے زیادہ میں نہیں کہنا چاہتا ہوں. لیکن اگر نیا مستحد جو ہماری مثال میں ساتواں وہ یہ کہے کہ مردہ کی تقلید سے باقی رہنا واجب, تو اب ہم سب سے پہلے پہ پہنچ جائیں گے جہاں سے ہم نے تقلید شروع کی. یاد دلانے کی ضرورت تو نہیں ہے, اشارہ کر دیا جائے کہ تقلید سب سے شروع کی جا سکتی ہے شرط, بالغ ہونا ضروری نہیں, ممیز ہونا. جب سے انسان سمجھدار ہوتا وہ عام طور پر لڑکوں ممیز کا دن پہلے آتا ہے, بالغ بعد میں ہوتے ہیں. لڑکیوں میں یہ ہو سکتا کہ لڑکی بالغ پہلے ہو جائے, سمجھدار بعد میں. خیر, تو اگر لڑکے کا مسئلہ ہے تو جب سے وہ ممیز ہوا, یعنی وہ جب سے پہلے مستحق کو جا کے پکڑے گا, جن کے انتقال کو 40 سال 50 سال بھی گزر چکے, تو یہ نہیں کہ جس دن میں بالغ تھا تو کس کا ضمانت چل رہا ہوں. نہیں, جب میں سمجھدار ہو گیا تھا, اچھائی برائی سمجھنے لگا تھا, اس وقت کون سا مر گئے. تو اگر سب سے آخری مستحق جس کی اس وقت ہم تکلیف کر رہے ہیں, واجب کا فتویٰ دے, تو ہم جو لاجیکل یا عقلی سیکوینس ہے اس کے حساب سے چلیں کہ سب سے پہلے والے مستحق کو لیں. بطور مثال, اگر اس وقت کوئی ایسا آدمی جس کی عمر 7 سال سے قریب, اس کا مطلب یہ ہے کہ اور اس نے شروع سے ہی مسئلہ تکلیف کو مانا, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے بوجھ سنبھالنے کے بعد پہلی تکلیف آگاہ اتحانی کی ہوگی. 1943 میں ان کا انتقال ہوا, یہ 7 سال کا ہے, تو اس کا مطلب اس وقت 12-13 سال کا تو ہو چکا. تو یہ سب سے پہلے خوشی کے مسائل سے عمل کرے. اچھا, اب یہ پھر ایک تفصیل اس میں آ جائے گی, لیکن کیوں آپ کا اور اپنا وقت بھی ذرا ضائع کیا جائے اور مسئلے کو مشکل بنایا جائے. جب ساتویں مستحق نے کہا کہ تکلیف سے باقی رہنا واجب, البتہ اگر اس نے تکلیف کی تعریف کی کہ جس میں مسئلے زیاد, بابا اسلامی کے صرف وہ مسئلے کی جو زیاد ہیں ان پر ہی عمل کرے گا. اور اگر اس نئے مستحق نے تکلیف کی تعریف کی کہ آپ نے نیت کر لی ہو کہ عمل کرنا ہے مستحق پر, تو اس کے ہر مسئلے پہ باقی رہو, چاہے زیاد ہو یا زیاد نہ ہو. تو آگا اسلامی کی کتاب کسی کو دکھانے سے یا کہیں سے ڈھونڈ ڈھانڈ کے اگر نکال سکتا ہے تو اس کو نکالے گا اور اس پہ عمل کرے گا. اچھا, اب یہ ایک میں مثال بنا رہا ہوں, واقعی مثال. تو جب نئے مستحق نے کہا کہ واجب ہے باقی رہنا, تو یہ سب سے پہلے پہ جائے گا. سب سے پہلے کہ اگر مسئلے یاد ہیں تو مسئلہ ختم, اور کتاب اگر ہے تو مسئلہ ختم. لیکن اب آپ بہانی کا زمانہ اتنا قدیم زمانہ ہے کہ اکثر مسئلے اس کے ذہن سے نکل چکے ہوں, تو جن مسائل میں اس کو اپنا پہلا مرجے کوئی مدد نہ دے سکے, تو اب پھر دوسرا مستحق جو آئے گا آپ بہانی کے بعد آگے بڑھو جلدی, واجب ہوگا اس کے لیے ان کی تکلیف پہ عمل کروں. اب ان کے جتنے مسئلے یاد ہیں یا جو کتاب مل گئی اس پہ عمل کیا, کتاب مل گئی مسئلے یاد ہیں, یہ سب کا دار و مدار ہے سب سے نئے اور آخری مستحق کے نظریے پر, کہ وہ باقی رہنے سے کیا مطلب لیتے ہیں. صرف یاد رکھنا یا کتاب پہ مل جانا یا نیت کر لینا, اس سب کی تفصیلات جو لوگ مسئلے جانتے ہیں ان کے لیے تو ایک جملہ کافی ہے, جو نہیں جانتے ہیں تو ان کی سمجھ ہی میں نہیں آیا کہ بات شروع کہاں سے ہوئی اور کیا ہو رہا, اور مزید ان کو سمجھانا بیکار ہے. آپ گروجردی کے جو مسئلے نہیں مل سکے, اور ہمارا موجودہ مستحق کہہ رہا ہے کہ مرحوم پہ باقی رہنا واجب, تو وہ پھر آگے محسن حکیم کے مسئلوں پہ جائیں. خلاصہ یہ کہ جب آخری مستحق جس کی اس وقت ہم تکلیف لیں, اگر وہ مرحوم کی تکلیف کو جائز کہتا رہے, تو اس سے مراد ہوتا ہے ساتویں سے چھٹے پہ جائیے, چھٹے کا مسئلہ نہ ملے تو پانچویں پہ جائیے, پانچویں کا مسئلہ نہ ملے تو چوتھے پہ. اور اگر آخری مستحق یہ کہے کہ مرحوم پہ باقی رہنا واجب, تو اپنا سفر شروع کرے سب سے پہلے مرضی آ رہا اتحانی, اور جو ان کے مسئلے نہ ملے تو نمبر 2 پہ جائیے, وہ نہ ملے تو پھر جو تیسرے مرضی تھے, پھر جو چوتھے تھے, کس طرح سے آگے بڑھا جاتا. یہ مسئلہ اگر کہ اس تفصیل کے ساتھ گزشتہ تقریر میں نہیں آئے کہ ہمیں کب الٹی ترتیب سے جانا ہے اور کب سیدھی ترتیب سے, لیکن جتنا گزشتہ جمعے کو بیان ہو گیا اس سے سمجھنے والے تو سمجھ گئے ہوں گے, لیکن میں نے چاہا کہ بات بالکل واضح ہو جائے. اب اس کا مطلب یہ کہ اگر مرجعیت کبھی ان مراجع تک پہنچی کہ جو تقلید مردہ کو واجب سمجھتے ہیں, اور اتفاق کو جیسا کہ اس وقت شروع کے جو 3 مستحقین کو چھوڑ دو, باقی جو پوری سب مراجع کی آ رہی, وہ سب سے سب تقلید مردہ کو واجب سمجھنے والے, اور وہ جو دوسری سب میں نے کہا اس سے مراد کوئی بہت یہ بھی نہیں کہ ان کا علم موجودہ مراجع سے بہت کم, بلکہ وہ دوسری سب والوں ایسے بھی کہ جن کو بعض لوگ اس وقت بھی عالم سمجھ رہے ہیں. یہ ایک اگلے زمانے کے واقعات بیان ہو رہے ہیں جو پیش آ سکتے ہیں. تو اب وہ جو مناجر کا زمانہ آ رہا, جب ان کا زمانہ آئے تو اس مجمع میں جو لوگ آ گئے حکیم کے زمانے سے تخلیق شروع کر چکے ہیں, انہیں سیدھا آگے مسلم حکیم پہ جانا پڑے. اور جو لوگ اس مجمع میں آگے پروجردی کی تخلیق شروع کر چکے, کیونکہ مجھے تو چہرے نظر آ رہے ہیں اس لیے میں بات کر رہا, وہ بالکل آگے پروجردی پہ پہنچے. اور اس مختصر مجمع جس میں آج اس رات کے جشن کی وجہ سے اور اختصار ہو گیا, جو اکثریت مجھے نظر آ رہی ہے آپ پوجر امام خمینی کے مقلدوں کی جن کی تقریب وہاں سے شروع ہوئی, انہیں اگلے جب مراجی میں اس کے بعد والے دور آئے تو انہیں آ گیا پوجر امام خمینی پہ جانا پڑے. یہ تو ایک بات ہو, اس کی وجہ اس کی تفصیلات تو آ گئی. اب ایک جملہ جو گزشتہ تقریر میں جلدی کی وجہ سے نامکمل آ گیا, وہ یہ کہ کیا اس وقت ہم میں سے اکثر کے گھر امام خمینی کی کتاب بھی ہوگی اور اگر کوئی کی بھی جو جس کی تقریب میں تھا. کچھ ایسے کیسٹس بھی ہوں گے جس میں ان مرحوم مستحقین کے فتوے ہم کو مل جائیں. ہو سکتا ہے کہ کسی کے پاس کچھ استفتا بھی ہوں جو اس نے ڈائریکٹ مرجے سے سوال پوچھے اور اس کا جواب آ گیا. اب ایک سوال یہ کہ اس وقت جن کی تقریب میں ہم ہیں وہ مستحد مردہ کے واجب ہونے کی بات نہیں کرتے, لیکن آنے والے جو مستحدین ہم کو نظر آ رہے ہیں ان کے یہ فتوے ہم کو معلوم, تو کیا آنے والے زمانے کو دیکھ ابھی سے ہم پر واجب ہے کہ جب ہم کو پتا ہے کہ ایک دور میں ہم پر دوبارہ آغائے کوئی کی تقلید واجب ہو سکتی ہے, یا جن کے پاس آغائے مفید الحکیم کی کوئی کتاب موجود ہے تو ابھی تو نہیں, ابھی تو جس کی تقلید میں وہ تو کہتے ہیں کہ آپ کی مرضی, لیکن آنے والے مستحق کو دیکھ کر کیا ابھی سے واجب ہے کہ اس کتاب کو ان استفتاحات کو ان کیسٹوں کو بچایا جائے جسے ہم گھر سے نکال نہیں سکتے, دیکھ نہیں سکتے, لیکن جیٹی میں ٹھنڈا نہیں کر سکتے, کیسٹ پر نئے مستحق کے مسئلے ریکارڈ نہیں کر سکتے, کیا ایسا مسئلہ یا نہیں؟ کیونکہ ابھی فی الحال اس چیز ہم پر واجب نہیں, اور جب واجب ہوگی اس کا وقت بعد میں آ رہا, اس لیے چاہیں تو ہم آمدن بھی اس ڈر اور خوف سے کہ بھائی وہ خدا مستحق کے مسئلے تو بڑی مشکل سے ماذا اللہ بڑی مشکل سے, تو اب ہم کسی اور کی تکلیف میں گئے ہیں, مشکل مسئلوں سے ذرا ہم کو راحت ملی اور پھر یہ خطرہ میں 10 سال بعد دوبارہ اس میں آپ چلے جائیے. اسی یہ ساری کتابیں کیسے کاغذات وغیرہ پال کے پھینک دیے جائیں, اس کی اجازت ہے یا اجازت نہیں؟ اچھا یہ اصول ہے شریعت کا کہ وقت آنے سے پہلے واجب کی پابندی لازم نہیں ہوتی. ایک چیز کا وقت آنے والا, ہم کو پتا ہے کہ 10 گھنٹے کے بعد ایک چیز واجب ہونے والی, ابھی واجب نہیں, تو جان بوجھ کر بھی ہم ایسا طریقہ اختیار کر سکتے ہیں کہ اس واجب سے اپنے آپ کو بچا لیں. البتہ عبادتوں میں کہیں کہیں اس میں فتوے مختلف ہیں, اب اور تفصیل ہو جائے گی, میرا موضوع بدل جائے گا, اشارہ کیا جائے. یہ مسئلہ مانتے ہیں علماء کہ روزے کے عالم میں قے کرنا حرام, حرام بھی مانا کہ اس سے روزہ ٹوٹے گا, یہ رمضان کا روزہ قے کرنا حرام ہے کیونکہ رمضان کا روزہ توڑنا حرام ہے. لیکن ہم رات کے وقت جب روزہ ابھی شروع نہیں ہو, روزہ تو شروع ہوگا سحری کے بعد, رات کے وقت ایسی چیز کھا لے کہ ہم کو یقین ہو جائے کہ اس کی وجہ سے ہم کو قے کرنا ہوگی, قے خود بخود ہو جائے وہ تو پھر بھی صحیح نہیں, ایک ایسی چیز کھا لے کہ اس کا پتہ چلے کہ اس کے نتیجے میں دوپہر کو اتنی طبیعت خراب ہو جائے کہ طبیعت کہے گا کہ قے کرو ورنہ تمہاری جان کو خطرہ, چنانچہ ہم پر قے کرنا واجب ہو جائے جس کے نتیجے میں ہمارا روزہ ٹوٹ جائے. لیکن جس وقت ہم یہ چیز کھا رہے ہیں اس وقت تک نہ سحری کا وقت ختم ہوا نہ روزے کا وقت شروع ہوا, رات کے 2 بجے ہیں اور ہم کو پتا ہے کہ صبح 8 بجے قے واجب ہو جائے گی. دیکھیے صورت ہوتی کہ کبھی کبھار روزہ توڑنے والی چیز واجب ہو جاتی, آپ مثال جانتے ہیں کہ ایک آدمی بھوک سے مر رہا تو روزہ توڑنا واجب, پیاس سے مر رہا تو روزہ توڑنا واجب. اسی طرح اگر
کوئی ایسی چیز اس کے میدے میں پہنچ گئی کہ طبیب کہے کہ تم پر واجب ہے کہ فائی کرو. بطور مثال اب تو میڈیکل سائنس بہت ترقی کر گئی, لیکن فرق کیجیے کہ میدے میں کوئی ایسا یہ فوڈ پوائزنگ کا یا زہر کسی نے دیا تو زہر کا علاج ہی یہ ہوتا ہے کہ طے کرائی جاتی ہے زہر نکل جائے. اب ہم کو پتا کہ اس وقت طے کرنا اس لیے واجب ہوگی کہ جان خطرے میں, یا جیسے آغاز پائیدانی کا وہ مجموع المسائل میں ایک مسئلہ کسی سے مطالعہ کہ رات کو ہم ایک ایسی چیز کھا رہے کہ ہمیں پتا ہے کہ ہمارے میدے میں جائے گی یہ چیز, انشاءاللہ اس سال جو کاراگر میں ہمارا درد ہوگا جو ابھی تو ذرا ہجرت کے عالم میں ہے اس کی جگہ پتہ نہیں چل پا رہی ہے, لیکن جب یہ درد ہوگا انشاءاللہ تو وہاں اس میں ہمارا اس سال کا بنیادی موضوع ہے مجموع المسائل. یہ سوال جواب کی کتاب اس کا ترجمہ پتہ نہیں کب تک چھپے اردو میں, لیکن اہم اہم مسائل ہیں تو وہاں بھی یہ ساری چیزیں آئیں گی. لیکن موضوع کے اندر ایک بات آ گئی بتاؤ مثال, اور وہ یہ کہ اگر ہم رات کو ایک ایسی چیز کھا لیں کہ پتا چلے کہ صبح یہ چیز میلے میں پہنچ کر چار گھنٹے بعد, تین گھنٹے بعد, دو گھنٹے کے بعد, رات سے ہماری مراد کیا تحریر ختم ہونے سے پانچ منٹ ہے, ہم نے ایک ایسی چیز کھا لی وہی رات, ابھی روزہ واجب نہیں, کہ آدھے گھنٹے کے بعد میلے میں جا کر وہ شراب کی کیفیت جاری کرے گی اور نشہ آنے لگے, خود وہ چیز حلال لیکن اس کا کوئی ایسا کیمیکل ریئیکشن یا پروسیس ہے جسم کے اندر جا کر کہ نشہ آنے لگے اور اپنے آپ کو نشے سے روکنا واجب. اب اس وقت طے کرنا پڑے گی تاکہ یہ چیز ہمارے میدے سے نکل جائے جو ہمارے میدے میں ہے اور جسم کو نشے کے عالم میں لا رہی. ایسی چیز جو خود نشہ جس کا اپنا کام ہی نشہ اس کو پینا بھی حرام, اور ایسی چیز کو پینا بھی حرام ہے جو ابھی تو نشہ نہیں لاتی پیٹ میں جا کے نشہ لاتی. تو اب جس طرح جان خطرے میں ہو تو قے واجب, اگر یہ یقین ہو جائے کہ نشہ آنے والا تو واجب ہے کہ قے کر کے اس چیز کو میدے سے نکال دونوں ایک ہی مثال. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا عام دنوں میں تو یہ کوئی مسئلہ نہیں, آپ ایسی چیز کھا سکتے ہیں جس سے بعد میں نشہ بنے, شرط یہ کہ نشہ بننے سے ایک منٹ پہلے آپ قے کر دیں, اور عام حالت میں قے کرنا حرام نہیں ہے تو کوئی پرابلم نہیں, روزے کے عالم میں کیا مسئلہ ہے. اب ایک بحث تو اس میں تو اکثر فقہا نے کہا ہے کہ نہیں ایسی چیز رات کو بھی کھانا حرام ہے, یا فتوا دے دیا یا احتیاط واجب لگا. میں مثال دے رہا ہوں وقت اس سے پہلے پتا ہو کہ ایک واجب ہم سے چھوٹ جائے لیکن ابھی اس کا ٹائم نہیں آیا, جس طرح نابالغ کا مطلب نابالغ کو معلوم کہ بالغ ہو جاؤں گا تو کھلا کھلا ذمہ داری آ جائیں گی, بالغ ہونے سے پہلے وہ جو کچھ کرتا پھر اس کی تعدید دوسروں پر واجب ہو کہ کوئی گناہ نہیں. تو ایک بالغ آدمی بھی اگر ٹائم والے مسئلے میں یہی ساری حرکتیں کرے, اس کا ایک درس پچھلے سال آیا جو میں نے مثال دی کہ ایک آدمی پہنے سادہ سینے کا انٹائٹل نہیں اس لیے کہ پیسہ, اور وہ سارا پیسہ اڑا کے اپنے آپ کو غریب بنا دے. ایک آدمی پہنے سادہ سینے کا حقدار نہیں کیونکہ اسے معاشرے میں کام مل سکتا, وہ اس وقت کام نہ کرے بعد میں گیارہ مہینے کا ہے کہ میرے پاس پیسہ نہیں, ایک تقریر آئی اسی تقریر کا خلاصہ اس وقت آ رہا کہ پر ہمیں پتا ہے کہ اس وقت آغاز کوئی کی توجہ ہم پر واجب نہیں رہی, اس لیے کہ آغاز گلپائیدانی مرحوم کی تقریر کو جائز کہتے ہیں. اچھا جی میں ایک بات مکمل کر دوں تو اس کے اندر خود ایک اجتہادی مسئلہ کہ کیا واجب کا وقت آنے سے پہلے اپنے آپ کو ایسا بنا کہ جب واجب کا وقت آئے گا تو تم اس قابل ہی نہ رہو, امیر اس قابل جان بوجھ کر اپنے آپ کو واجب سے معاف کروا لے رہا. تو اس کے اندر عبادات اور معاملات میں فرق کیا گیا, سنا کہ نماز میں اکثر مراجے نے کہا کہ نہیں یہ جائز نہیں, آتا ہے نا مسئلہ کہ بے ہوش آدمی کی نماز معاف, لیکن اگر جان بوجھ کے اپنے آپ کو بے ہوش بنا لیا نماز کا وقت آنے سے پہلے, ایسی دوا کھا لی کہ پورا دن سوتے رہے تو احتیاط واجب یہ ہے کہ نماز پڑھنا ہو. ہاں بے اختیار کوئی آدمی بے ہوش ہو جائے سارا دن وہ نمازوں کے پگا ہی نہیں وہ مکلف نہیں. تو روزے میں آپ نے مسئلہ سنا, نماز میں مسئلہ سنا, حج میں پھر جاتا حج کی تاریخ آنے سے پہلے سارا پیسہ بڑھوا دیا جائز کام, لیکن ایسا کہ اس کو ٹالا جا سکتا جائز کام میں اڑا دیا جہاں پر حج ثابت ہو چاہے نیت ہی یہی خمس میں یہ مسئلہ چل جاتا کہ آپ کو معلوم کہ دو دن کے بعد خمس واجب ہونے والا, اس سے پہلے ہی آپ نے ایسے خرچے کر لیے کہ جو حرام خرچے تو نہیں لیکن آپ اس کو نہیں کرنا چاہتے فقط خمس بچانے کے لیے. دیکھیے خمس میں اور حج میں اجازت, نماز میں اور روزے میں اجازت نہیں. جو ہر مستحب یہاں پہ پہلے ایک اصول بناتا عبادات اور معاملات کا, مالی عبادات اور واجب عبادات کا. اور اسی لیے یہاں پہ ایک آخری بات اور بتا دوں, کیونکہ یہ مسئلہ ایک دفعہ غلط تو آغاز کوئی کے حوالے سے آیا تھا, اور آغاز الفائغانی کا نظریہ الگ, جو ہمارا پورا ارادہ تھا وہ تو پتا نہیں اس کو کس نے پانی پھیر دیا, کہ اس دفعہ شروع سے ہی صرف وہ مسائل لیے جائیں جس میں آغاز الفائغانی کا, امام خمینی اور آغاز کوئی سے اختلاف. ایک قسم کی ایک مختصر سی لسٹ بنا دی جائے, وہ تو اب تک شروع نہیں ہوا, لیکن چلے ایک مثال آج بن گئی. ایک انسان فجر کا وقت آنے سے پہلے, فجر کا وقت آنے سے پہلے کوئی ایسا عمل کر دے کہ اس کو پتا ہے کہ پھر مجھ سے فجر کی نماز قضا ہو جائے, یعنی عمل سے مطلب نیند والی بات. کہ ایک آدمی اتنا زیادہ رات کو دو بجے ڈھائی بجے تین بجے رات تک جاگتا رہا, باقی شب فلم ٹی وی یا کوئی عبادت وغیرہ, اور اسے پتا ہے کہ اب میں سوں گا تو میری آنکھ سورج کھلنے نکلنے کے بعد کھلے گی, قضا تو کرنا وہ تو معاف نہیں. آگا کوئی کہتے تھے کہ پھر بھی یہ عمل جائز, کیونکہ ابھی فجر کا وقت نہیں آیا. اس سے اگر پوری رات جا کے ایک گھنٹہ پہلے سو گئے کہ یقین بھی ہے کہ آنکھ نہیں کھلے, پھر بھی ابھی وقت ہی نہیں آیا ہے, تو کیسے کہا جائے کہ آپ کے لیے جاننا واجب ہے؟ کیا اصول کا نظریہ تھا؟ لیکن آگا دلپائیداری کا وہی فتوا جو آپ اکثر مجالس میں بھی شب بیداری کے حوالے ذاکرین اور ذاکرین تو نہیں علماء سے سنا کر دیں, اور مجھے کہ اگر ایک آدمی جان بوجھ کے ایسا کام کر رہا ہے کہ یقین ہے کہ صبح کو آنکھ نہیں کھلے, تو اس کے لیے یا وہ کام کرنا حرام, اور یا پھر باقی رات جاگنا واجب. یا اگر ہم کو پتا ہے کہ ہماری عادت یہ ہے کہ دو بجے تک دوستوں کے ساتھ بیٹھتے تو آنکھ کھلتی ہی نہیں ہے فجر کے وقت, وہ الارم بھی لگائیں, الارم کیا کوئی ڈھول بھی بجائیں, کوئی سائرن بھی ہو, کوئی بم بھی پڑے تو آنکھ نہیں کھلتی, یہ ہم کو معلوم. تو آپ دو بجے تک دوستوں کے ساتھ بیٹھو یا یہ حرام, اتنے بجے سو جائیے کہ آنکھ کھلنے کا چانس, اور یا پھر اگر دو بجے تک بیٹھنا تو وہاں دو بجے تک بیٹھے, اور پھر اتنی دیر تک خود جاگیے کہ فجر کی نماز پڑھ کر یہ آنکھ کھل. یہ عام مجالس میں بھی یہ مسئلہ بیان ہوتا کہ جی یہ شب بیداری ہے, آپ ساری رات جاگیے آدھا گھنٹہ پہلے سو گئے تو صحیح نہیں. یہ آغاز ذوالفائغانی کا فتویٰ, کیونکہ آغاز کوئی کا فتویٰ میں تقریر میں بتا چکا, تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں ابھی فجر کا وقت نہیں آیا تو آپ کا رات کا دو ڈھائی بجے تک جاگنا یہ کیسے حرام ہو سکتا؟ اب مرضی کا اپنا اپنا نظریہ. تو خلاصہ یہ ہو کہ واجب کا وقت آنے سے پہلے ایسا کام کرنا کہ جب واجب کا وقت آ جائے تو ہم ہاتھ جھاڑ کے خدا کے سامنے پہنچے کہ پروردگارا اب تو ہمارے پاس وہ طاقت اور حیثیت نہ رہے. اب ہر جگہ کا الگ مسئلہ, اس وقت جائز تقریب میں یہ مسئلہ جائز رات لینا. وہ جو میں نے پچھلی دفعہ کہا تھا نا کہ اس مراجے کی کتاب اگر انتقال ہو گیا تو گھر سے نہ نکالے, وہ واجب کی بات نہیں, وہ ایک مسئلہ تھا کہ آئندہ اس کی ضرورت پڑ سکتی, ورنہ آپ چاہیں تو جان بوجھ کر بھی یا اور کسی وجہ سے بھی کہ اس کتاب کی فی الحال ضرورت نہیں, آپ کسی کو دے دیں, رسید میں ڈال دیں, نیٹی جیٹی میں پھینک دیں, کسی لائبریری کو وقف کر دیں, تو آپ کی مرضی ہے. اچھا یہ سارا مسئلہ وہ ہے کہ جو مجھے یقین ہے کہ آئندہ پانچ دس پندرہ بیس سال میں ہماری قوم کے لیے ایک اہم مسئلہ بننے والا ہے. اب آئیے یہ گزشتہ تقریر کے مسئلے کی وضاحت اور اتنی وضاحت ہو گئی کہ پچھلے آدھے گھنٹے, آج کا آدھا گھنٹہ, یہ تو پورا ایک گھنٹہ اس خاص مسئلے کے لیے کیسے تیار ہو سکتا. آج کے مسائل بنیادی طور پر اپنی جگہ بالکل الگ مسئلے, یعنی جو موضوعات اب تک چلے آ رہے تھے اس سے کٹے ہوئے مسئلے, لیکن کیونکہ اس کی ضرورت پیش آ سکتی ہے اس لیے یہ شروع کیے جا رہے ہیں, اور ہو سکتا کہ اب ہمارے پاس صرف تین تقاریب باقی رمضان سے پہلے, یہی مسائل پھر سبب بن جائے کہ ہم پوری فقہ تو نہیں لیکن کم از کم روزے کے مسائل آغاز الفائغانی کے وہ فتوے بتائیں جس میں ان کا آغاز کوئی اور امام خمینی سے اختلاف ایکسٹرنلی طور پر. ویسے اگر یہاں نہ بھی آئے تو پھر کاراگر کا جو درس شروع ہوگا اس کے شروع میں تو یہ آ جائیں گے شروع کی دو تین رمضان کی تقریروں میں, لیکن میں کوشش کروں کہ جب مسائل کا بیان شروع ہوا ہے تو یہ ربط مل ہی گئے. فی الحال ہمارا مسئلہ چند احتیاطات سے واجب جو آغاز الفائغانی یا آغاز اراکین. اس وقت بنیادی طور پہ لوگ انہی دو کی تقریب کر رہے ہیں، اکثریت کی بات میں کر رہا ہوں، تو ان دو کی کچھ احتیاط کے واجب، اس میں دیگر مراجے کا فتویٰ، تاکہ چاہے ابھی عمل کرے نہ کرے مسئلہ ایک معلوم ہو جائے، کبھی بھی کسی مسئلے کی ضرورت پیش آ سکتی ہے. اور بہت ہی مختصر لیکن ضمنی طور پر ایک اہم مسئلہ کہ آغائے گل پائیدانی، آغائے اراضی، آغائے سبزوار، پہلی تین جگہ مرجعیت کے اندر ان تین مراجے کے پاس ترتیب میں ہو سکتا ہے کہ اختلاف ہو، کوئی کہے کہ یہ نمبر ایک ہے، وہ نمبر دو ہے، وہ نمبر تین، کوئی کہے کہ نہیں جن کو آپ نمبر تین کہہ رہے وہ نمبر ایک، یہ ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال پہلی تین جگہ ان کے پاس. اور اس کے علاوہ جو بہت ہی مشہور مشہور شخصیتیں ہیں، آغائے روحانی سید محمد روحانی، اور آغائے سیستانی، اور آغائے خودوحید خراسانی، بہرحال ان کی شہرت اپنی جگہ، لیکن اہل خبرہ کی وجہ سے ہمیں آپ کو تو حقی نہیں، یہ پہلے تھی اور کچھ لوگوں نے ایک نیا طریقہ نکالا ہو، وہ یہ ہے کہ پتہ نہیں ان تینوں مراجل باقی جو شرائط ہیں ان کی وجہ سے شک پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی، کچھ تو ایسی خبریں آتی رہتی. اور میں یہ نہیں کہتا کہ ہر آدمی کی نیت یہی، لیکن یقین جس میں کسی حد تک یہ مسئلہ ضرور ہوگا دشمنان اسلام کا کہ تقلید اور اشتہاد کے مسئلے کو کنفیوژن ہی میں رکھا گیا، اطمینان انسان کو حاصل نہ ہو سکے. آغائے خوئی اور امام خمینی کے زمانے میں کسی اور انداز سے یہ کوشش کی گئی، لیکن وہ مسئلہ کامیاب نہ ہو سکا. وہ دو ہی کوششیں، ایک علم کی بحث چھیڑی گئی، وہ آغائے خوئی کا مسئلہ تھا، اور ایک عدالت کی بحث، لیکن الحمدللہ اس وقت ناکامی ہوئی. اب آج کل کچھ عجیب عجیب باتیں سننے میں آ رہی ہیں، کوئی ان تین میں سے کسی کے بارے میں کہتا ہے کہ ان کا ذہنی کام نہیں کرتا ہے تو فتویٰ نہیں دے سکتے، کوئی ان میں سے کسی کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ نابینا ہے تو نابینا کی تقلید نہیں کی جا سکتی. ایک یہ ہے کہ آدمی کے پاس کہیں سے کوئی خبر آ جائے اور وہ اپنے قابل اعتبار ساتھیوں کو بتا دے کہ میں یہ خبر سنی، وہ ایک الگ بات، لیکن اس کے بعد ایک ججمنٹ دے دینا یا فیصلہ سنا دینا کہ ان کی تقلید تو نہیں ہو سکتی، ان کی تقلید تو نہیں ہو سکتی. اور یہ مسئلہ ایک نیا مقصد، ابھی عقل کا مسئلہ چل رہا تھا کہ ذہن ان میں سے بعض مراجے کا عمر کی وجہ سے ذہن کام نہیں کر رہا، اور پھر بعض مراجے جسمانی شرائط کی بات لا کے سامنے رکھ دی، اور مسئلہ آگے بڑھا تو پھر ایک نمازی تک پہنچ گئے. تو خلاصہ یہ کہ ان تمام چیزوں میں خبریں تو آدمی پتہ نہیں کتنی سنتا، کوئی شخصیت حتی یہ کہ امام معصوم بھی محفوظ نہیں رہتے، لیکن شریعت نے اس مقام پر ہمیں ایک اصول دیا ہے استصحاب، جو مستحد کے بارے میں بھی چلتا اور عام آدمیوں کے بارے میں، اور وہ یہی کہ اگر آپ کو یہ معلوم کہ کچھ عرصے پہلے اس شخص میں یہ ساری صلاحیتیں تھیں، اب شک ہو رہا ہے کہ اس وقت اس میں یہ صلاحیتیں رہی یا نہ رہی، تو یہی مانا جائے گا کہ لا تنقص الشیء لا تنقص الیقین بالشک، ایک ماضی کا شک، ماضی کا یقین ختم نہیں ہو سکتا جب تک کہ دوسرا یقین نہ، جب تک شک رہے گا وہ اپنا پرانا یقین کام کرے. یہ خالی وضو کے لیے نہیں کہ آپ نے سوچا کہ صبح وضو کیا اب شک ہو رہا ہے وضو ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا، تو شریعت نے کہا کہ اب تک وضو کو صحیح مانا. آپ نے صبح ٹنکی فل کر کے فل سے زیادہ پانی اس میں بھر دیا، دوپہر میں شک ہونے لگا کہ سارا دن استعمال ہوا ہے پانی، شاید اب پانی فل سے کم ہو گیا، تو شریعت نے کہا نہیں شاید نہیں چلتا ہے یقین کیا گیا، یہی سمجھو کہ اب سب کو. تو یہ صرف پانی اور نجاست اور طہارت کا مسئلہ نہیں، اس کا اطلاق نم و بیش رفاق کے تمام مسائل میں ہوتا. چنانچہ امام جماعت کے بارے میں تو توضیح میں بھی کہ پہلے معلوم تھا کہ یاد ہے اب کچھ ایسی باتیں سن، اب کچھ ایسی باتیں دیکھی کہ شک ہونے لگا کہ شاید عدالت نہیں رہی. ہاں یقین ہو گیا کہ عدالت نہیں رہی تو پھر تو بات بدل، لیکن شک ہونے لگا کہ یہ صاحب وہ بات نظر نہیں آتی جو دس سال پہلے، لیکن کیا عدالت سے خارج ہوگا، واپس بن گئے؟ جب تک شک رہے آپ ان کو عادل ماننے پہ مجبور، یہی مرضی کا مسئلہ ہے. یہ یقین ہے کہ بینائی بھی تھی اور عقل بھی تھی اور افزا بھی تھا اور قوت استعمال بھی تھی اور اشتہار بھی تھی. آپ کو جدھر سے کچھ ادھر سے خبریں آ رہی ہیں اسی پرانے یقین پہ آپ کو عمل کرنا. یہ میں نے ایک ضمنی بات بتائی بغیر کسی کا نام لیے بغیر تفصیل میں گئے. تو یہ تین اس وقت کیونکہ ان مراجے میں سے ہے کہ ان کے اول اور آخر ہونے میں بحث ہو سکتی کہ پہلے کون ہے دوسرا کون ہے تیسرا کون. لیکن مہاراج فتوا گھوم کر انہی کے درمیان لگے گا. تو فی الحال احتیاط واجب میں انہی کی باتوں پہ عمل کیا جائے گا. اب آئیے مسئلہ نمبر ایک آج کے لیے. یہ مسئلہ اب ایک اتفاق بن رہا ہے کہ یہاں پر درس میں وعدہ یہ تھا کہ مشترک کے انتقال کے بعد دو مسئلے کھڑے ہوتے ہیں دونوں کو بیان کیا جائے. اور اب جب اس سال کے درس اختتام کو پہنچ رہے ہیں آدھا وعدہ ہم پورا کر سکے ہیں آدھے موضوع کو تو ہم نے چھیڑا ہی نہیں. ایک تو مسئلہ ہوتا ہے اس کے انتقال کے بعد اس کی تخلیق, اس میں کچھ زیادہ ہی گفتگو ہوگی. اور دوسرا مسئلہ ہوتا ہے اس کے انتقال کے بعد اس کے اختیارات. فتوا الگ چیز ہے اختیار الگ چیز. جو فتوے مستحد نے دیے اس پہ کس طرح باقی رہیں باقی نہ رہیں یہ بات یہاں ہو. اور جو اختیارات اس نے اپنی زندگی میں استعمال کی, ایک سے کہا تم میری طرف سے خمس لیں, ایک سے کہا کہ تم میری طرف سے کھلا نابالغ کے معاملات کو دیکھ, اس کے انتقال کے بعد اس کے اختیارات رہتے ہیں جب وہ بھی ختم ہو جاتے. یہ دو الگ الگ مسئلے. یہاں پہ اختیارات کی بحث چھڑی ہی نہیں. اور انشاءاللہ رمضان کے بعد جو شوال میں ہمارے تین چار درس ہوں گے, اگر اس سال حج پہ جانے کی توفیق مل گئی تو تین چار درس ہوں گے اس کے اندر. پھر یہ والا پہلو ہم بیان کریں. فتوے کی بات تو ہوگی اب اختیارات کی بات. اور اگر درخواستیں اس سال زیادہ آئی ہیں کسی قرآن دازی وغیرہ میں نام رہ گیا تو پھر آپ کی خدمت پورے تین مہینے کی جائے گی. اچھا اب مسئلہ کیا تھا کہ اختیارات کا موضوع اس لیے بھی میں نے نہیں چھیڑا کہ نجف ریاض میں رضویہ میں اور اسی طرح کچھ ایسے درد یہ مسئلہ بیان ہو چکا تھا جہاں والے یہاں آتے ہیں ان کا بھی کچھ میں نے خیال کیا. تو وہ مسئلہ تو رکھیے ایک طرف, لیکن موٹی سی ایک بات اس سلسلے میں بتا دی جائے کہ مستحق فتوا دینے کے علاوہ اپنے کچھ اختیارات استعمال کرتا. بحث یہ ہے بات تو آ گئی کہ اس کے انتقال کے بعد اختیارات کی کیا صورت حال. تو دو اختیار ایسے جو مستحق کے انتقال سے ختم ہو جاتے ہیں. نمبر ایک وکیل بنانا اور نمبر دو معذور. وکیل جو نمائندہ ہوتا ہے جو ریپرزینٹیٹو ہوتا ہے کہ اپنے جو کام مستحق کو خود انجام دینا ہے ان سے متعلق ان میں سے کچھ کی ذمہ داری دوسرے لوگوں کو دے دیتا. خون جمع کرنا ہے, مجھول المالک کا مسئلہ ہے اور بہت سارے مسئلے. وکیل تو ختم ہو جاتا ہے جیسے ہی مستحق کا انتقال ہوا اس کا وکیل وکالت سے نکل گیا. کوئی طریقہ نہیں کہ وکیل باقی رہ سکے کیونکہ اس مسئلے کا تعلق مستحق سے ہے نہیں. یہ شریعت کا ایک عام مسئلہ جس کا اطلاق سب پر ہوتا ہے مستحق سے لے کے انتہائی گناہگار انسان کا. یعنی ایک انسان اپنے کاموں کے لیے کسی سے کہہ دیتا بھائی میری گاڑی بھجوا دیجیے گا, میرا مکان فروخت کروا دیجیے گا, بھائی میرا مکان خالی ہے کوئی اچھی پارٹی نظر آئے تو مجھے کرایہ دار چاہیے. یہ ساری بات ان سب میں بھی یہی اصول کہ آپ نے جس سے کہا ہوا ہے میں نے جس سے کہا ہوا میرا انتقال ہوا اور وہ آدمی بیچارہ زحمت اٹھا کے کسی کو لایا تو وہ میرے بیٹے سے نہیں کہہ سکتا کہ آپ کے باپ کا اس سے وعدہ تھا وہ مر گئے تو کیا ہوا. آپ ضرور اس وعدے کو پورا کر. نہیں وکالت وراثت میں نہیں جاتی. ادھر انتقال ہوا اصل آدمی کا جس کو اس نے وکیل بنایا ہے وہ وکالت پر اور اسی میں مستحق بھی آ جاتا ہے. دھوکہ کبھی کبھار دو وجوہات سے ہوتا ہے. دو وجوہات یہ باتیں کہیں آ چکی ہیں یہاں پھر آئیں گی لیکن بہت مختصر کر. نمبر ایک ہم بعض علماء کو دیکھتے ہیں کہ وہ جس مستحق کے وکیل کے نام سے مشہور ان مستحق کا انتقال ہو گئے مگر یہ عالم اپنے کاموں کو نہیں روکتا ہے اسی طرح سے کام جاری اسی طرح کسی کو مجھول المالک میں اجازت دے رہا اسی طرح کسی سے نقطے کے پیسے لے رہا اسی طرح سے کسی کو گورنمنٹ کی چیزوں کے بارے میں اختیار دے رہا. اب شک ہوگا کہ اگر مسئلہ ایسا ہی کہ مستحق کے مرنے سے وکیل ختم ہو جاتے ہیں تو یہ سارے کام کیسے انجام دے رہے ہیں. دو وجوہات، ایک تو ایسا لوگوں کو دیکھ تو کیا ہوتا، ہوتا ہی ہے کہ ایک جو انسان وکیل ہے ایسی کوئی طبیعت میں پابندی نہیں کہ آپ ایک وقت میں ایک کے وکیل بن سکتے ہیں، جی نہیں آپ ایک وقت میں پچاس کے وکیل بن سکتے ہیں، اس کی وجہ سے کبھی عام آدمیوں کو زحمت بھی ہو جاتی ہے، لیکن وکیل کا مسئلہ خاص مستحق کے لیے کوئی اسلام نے بنایا ہی نہیں، وہی ایک عام مسئلہ، جیسے آپ کو نکاح کروانا ہے بھائی کا بہن کا گھر والوں کا اپنا، آپ نے کسی عالم سے کہا وہ عالم شرم کیا کہہ رہا ہے، وہ آپ کو وکیل کہہ رہا ہے، اور یہ پابندی نہیں کہ آج رات آپ کی طرف سے نکاح پڑھنا ہے جب ایک کے وکیل بن گیا تو جب تک یہ کام مکمل نہ ہو کسی اور کے وکیل نہیں بن سکتے، وہ ڈائری میں آٹھ دس نام لکھتے ہیں، آٹھ بجے یہاں، آٹھ پانچ میں وہاں، سات بچپن سے وہاں، سوا آٹھ سے وہاں، اور کہیں دیر ہو جاتی آپ گھوم رہے ہیں ان کو دو گھنٹے تین گھنٹے نکال ہو جاتا، وہ کس وجہ، کوئی حرام تو نہیں ہوا، کوئی گناہ تو نہیں ہوا، وعدے کا مسئلہ الگ لیکن شرم یہ اجازت، اسی طرح جو علماء مستحق کے وکیل ہوتے وہ کسی ایک مستحق کے وکیل نہیں ہوتے، ان کے پاس تین چار پانچ مستحقین کی وکالت، تو اب ہوتا یہ ہے کہ ایک کا انتقال ہو گئے خود کی اثر تو بات سمجھ میں آتی لیکن باقی جو اختیارات وہ استعمال کر سکتے ہیں دوسرے مستحق کی وجہ، اب جیسے جو لوگ سن سات سے سن ستر کے درمیان نجف اجرف میں علم دین حاصل کر رہے اور اوپر کی کلاسز میں پہنچ چکے، ان کو آگاہ کوئی سی بھی وکالت مل گئی یا چھوٹا اجازت صحیح، لیکن مثال کے طور امام خمینی نے بھی ان کو لکھ کے دیا ہوا، آغاز سبزواری کی طرف سے بھی تحریر، آغاز سیستانی بھی اس وقت مذہب میں تھے، آغاز روحانی کی جانب سے بھی ان کے پاس تحریر تھی، اور آغاز گلپائیگانی کی تحریر بھی آسانی سے مل جاتی، ان کے پاس آغاز خود کا اجازہ ہوتا، اور وہ پانچ چھ اجازت تھے ان کے پاس، اب اس وقت اگر آغاز خود کا انتقال ہو گئے اور امام خمینی کا انتقال ہو گئے، چھ میں سے دو اجازت نامے ختم ہوگی، باقی آغاز روحانی، آغاز سیستانی، آغاز گلپائیگانی، تو اب ہم کنفیوز ہو جاتے کہ بھائی اگر مستحق کے مرنے سے وکالت ختم تو یہ خدا عالم اتنا مقدس ہو کبھی ہم اس پر اطمینان رکھتے، وہ کیسے مسئلہ وکالت پہ عمل کر رہا، تو شاید شریعت کا اصلی مسئلہ یہی ہے جو تابوت کمیٹی میں بیان ہوا وہ غلط بیان ہوا، تو دھوکہ اس لیے ہو جاتا کہ ہم نے صرف ان کا عمل دیکھا، یہ نہیں پتا کہ وجہ کیا، اچھا نمبر دو وجہ یہ کہ کبھی ایک ایسا عالم بھی جس کے بارے میں ہم کو پتا کہ اس کے پاس صرف ایک مستحق کی اجازت ہے ان کا انتقال ہوگا، لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا کہ جو دوسرے مستحق اب مرضی بنتے وہ بجائے کہ الگ سے وکالت نامے ایشو کر وہ ایک کبھی کبھار عام اعلان کر دیتے ہیں، جیسے آغا عراقی نے اعلان کر دیا کہ جو امام خمینی کا مقلد ہے وہ ایز اٹ از میرا مقلد تھی، میرا جو ان کا وکیل وہ میرا وکیل تھی، اب آغا عراقی اسے وکالت نامہ لکھ کے نہیں، لیکن آپ دیکھ لیں کہ اس کے پاس امام خمینی کا وکالت نامہ ہے جو جھوٹ اب انویلڈ ہو گیا، بیکار ہو گیا، اس کی حیثیت نہ رہی، لیکن صرف اس لیے کہ جب اس کے پاس امام خمینی کا وکالت نامہ ہے تو آغا عراقی یہ اعلان کر چکے تھے، اس وجہ سے سبھی کسی اور اجازت نامے کے بغیر اس پرانے وکالت نامے سے دینی کام کو آگے بڑھاتے، اور آپ نے کہا کہ بھائی آغاز خمینی کا انتقال ہے خلاف کے معاملات کیوں انجام دے رہے ہیں، انہوں نے خالی آغاز خمینی کو وکالت نامہ رکھ دیا، اس کی وجہ ان کا مطلب کیا، کہ اس کی وجہ کا مطلب کیا ہے کہ کیونکہ میرے پاس یہ اجازت نامہ اور آغاز علاقے نے کہا جس کے پاس یہ ہو وہ میرا بھی وکیل، لیکن عام آدمی نہیں سمجھ پائے، وہ سمجھا کہ انہوں آغاز خمینی کی اجازت دکھائی، اس کا مطلب اب تک آغاز خمینی کی اجازت پہلے، یہ اجتماع ہو جاتا، خصوصاً اس گزشتہ دو تین سال ایک تو کلیئر مثال آ گئے عراقی کی آئی، اور خود ایک دوسری بات بھی ابھی افواہ کی حد تک کہ آغاز سبزواری کیا ہوگا اس کی استانی میں سے کسی ایک نے یہی اعلان آغاز کوئی کے وکیلوں کے بارے میں کر دیا، ابھی اس کی تفصیلات جمع کی جا رہی، تو اب اس کی وجہ سے بھی دھوکہ ہو جاتا، یہی سبب کہ ہمارے اصول فقہ میں انتہائی اہم اصول، میں کہاں سے کہاں نکل جاتا ہوں مجھے خود بھی ہوش نہیں رہتا، لیکن بہت ہی چھوٹا سا اشارہ، اور وہ یہ کہ رسول کا عمل کبھی سنت نہیں ہو سکتا، یعنی یہ غلط ہے کہ رسول کے عمل کو کبھی آپ آٹومیٹک نہ مانیں کہ رسول جو کام کریں گے وہ سنت ہوگا، نہیں، قول رسول سنت، عمل رسول سنت نہیں، کیونکہ عمل کی زبان نہیں ہوتی. ہمیں کیا پتا کہ رسول نے یہ عمل کس وجہ سے انجام دیا. رسول کے عمل سے صرف اتنا پتا چلتا کہ فلاں کام اسلام میں بعض حالتوں میں جائے، بس اس سے زیادہ کچھ پتا نہیں چلتا. ہاں رسول اگر کہیں فلاں کام کرو یہ مستحب ہو، لیکن خود رسول ایک کام کر رہے ہیں، کیا پتا یہ واجب ہے اس لیے رسول کر رہے ہیں، سنت ہے اس لیے رسول کر رہے ہیں. رسول پر اس کی مجبوری آ گئی تو بیمار آدمی کے لیے بہت سی چیزیں جائز ہو جاتی اس لیے رسول کر رہے ہیں. وہ تو جب تک کہ جا کے سوال نہ کر کہ اللہ کے رسول یہ کام آپ کس نیت سے انجام دے رہے ہیں، اس وقت تک یہ نہیں کہ آپ نے تاریخ میں پڑھا رسول یہ کرتے تو آپ نے کہا یہ سنت ہو گئی. ہو سکتا ہے اس سے رسول بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ کام جائز. وہی مطلب کہ مسجد کے انتقال کے بعد اس کا وکیل وکالت کے کام انجام دے رہا تو آپ نے سوچا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی وکالت چلتی ہے، ٹھیک جا کے پوچھنا پڑے گا پھر وہ عمل جو ہے وہ دلیل بن پائے بن جائے. ہم لوگ بھی اس کا نشانہ بنتے. میرے ساتھ بھی آج کل ایک ایسا ہی واقعہ ہو رہا جس کی تفصیلات کسی اور موقع پر. اچھا تو خیر اصل مسئلے پہ ہم گھوم کے آ گئے کہ مستحق کے مرنے کے بعد اس کا وکیل ختم ہو جاتا، اس کا معذور ختم ہو جاتا. معذور جسے اس نے نمائندہ نہیں بنایا، اذن دیا اجازت. آپ نے کہا بھائی ہماری فیملی میں کچھ نابالغ بچے، بڑا مشکل ہے کہ ان سے بچا جائے، ہمیں اجازت دے دیجیے کہ ہم نابالغ کے ساتھ ڈیلنگ کر سکتے. انہوں نے کہا اچھا، ویسے تو مسئلہ ہے کہ نابالغ کے معاملات بغیر ہر ہر معاملے میں ولی سے پوچھو، لیکن اس نے کہا چل آپ کو دیکھتے ہوئے ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ نابالغ کے مکان میں اٹھ بیٹھ سکتے. یہ کہلائیں آپ کا نام ہوگا معذور، آپ کو اپنا وکیل نہیں بنایا، نمائندہ نہیں بنایا، اجازت نہیں. آپ نے کہا بھائی کراچی کا ماحول ایسا کہ جیسے ہی کسی کا انتقال ہو وراثت کے مسئلے کو حل کرنا تو بڑا مشکل، اور اگر وراثت کا مسئلہ حل نہ ہو تو ہم مرنے والے کو تعزیت دینے بھی نہ جان کہ ہنگامہ کتنا فساد ہو جائے. انہوں نے کہا ویسے جب تک کہ میراث کی پراپر تقسیم یا آپس میں انڈرسٹینڈنگ نہ ہو اس وقت تک تو صحیح نہیں ہے تصرفات، لیکن جلد ہم آپ کو اجازت دیتے کہ اٹھنے بیٹھنے گھر میں آنے جانے تک آپ کے لیے اجازت، آپ ہو گئے معذور. آپ نے کہا بھائی پاکستان کا مسئلہ ایسا کہ گورنمنٹ کا اتنا زیادہ انوالومنٹ ہے بہت ساری چیزوں کہ ہر ہر موقع پر مجبور المالک کے اعتبار سے آپ کی اجازت دینا مشکل. آپ ہمیں اجازت دے دیجیے کہ حکومت کی چیزیں استعمال کر، ایک جنرل اجازت. انہوں نے کہا ویسے تو یہ طریقہ نہیں ہوتا لیکن ہم آپ کو اجازت دے دیتے. نابالغ سے خرید و فروخت جائز نہیں، یا اس کا باپ ہو مستحق اجازت. آپ نے ان کو لکھ کے خط بھیجا یا ان کے نمائندے سے ایک اجازت مانگی کہ بھائی یہاں بازاروں میں سڑکوں میں نابالغ بچے بھی بہت ساری چیزیں بیچتے، بار بار مشکل ہوتا ہے ہر مسئلے میں رک کے پورے مسئلے کا غور کرنا، اجازت دے دی. انہوں نے کہا اچھا ہم نے آپ کو اجازت دے دی. یہ الٹا مسئلہ، کسی آدمی کا جنرل اسٹور یا مٹھائیوں کی دکان ہے کاپیوں وغیرہ، اس نے کہا بے شمار نابالغ بچے آتے، کبھی اندازہ ہوتا ہے کہ باپ سے پوچھ کے آئے، کبھی معلوم نہیں ہوتا. تو آپ کیسے بار بار باپ سے پوچھنے جائیں کہ اچھا آپ کو اجازت. یہ سب کہلاتے ہیں معذور، آپ کا اختیار کوئی نہیں، آپ مزید کسی اور کو اجازت نہیں دے سکتے، لیکن آپ کو انہوں نے ان چیزوں کی اجازت دے دی. معذور بھی کینسل ہو جاتا ہے، ادھر مستحق دنیا سے رخصت ہوا، ساری اجازتیں ختم ہو. لیکن اب دو چیزیں باقی بچی. نمبر ایک، اگر مستحق کسی ٹرسٹ کا ٹرسٹی کسی کو بنا دے، یہ ایک اصول ہے جو پاکستان میں ہمیں کم ضرورت پیش آتی ہے کہ ہر وہ چیز جس کے بارے میں پتا چل جائے کہ یہ کسی نے اللہ کے راستے میں وقف کی، لیکن کون آدمی مقرر کیا گیا ہے اس کا پتا نہیں چل رہا. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ محلے والے جمع ہو کے کنجیومن بنائے کہ اچھا ایران مسجد ہے ہم اس کا انتظام سنبھال لیتے ہیں، کوئی سمام بڑے کا انتظام کرنے والا نہیں، چلو میٹنگ بلاؤ اور اس کا انتظام سنبھال. یہ غلط، یہ خلاف شر، یہ جائز نہیں. اچھا پاکستان میں یہ مسئلہ پھر بھی کم، اس لیے کہ ہمارے پاس عام طور پہ جو مسجد امام باڑے ہیں اس کی تاریخ 30-40 سال، پاکستان کی نہیں کراچی کی بات کریں، زیادہ تر پاکستان بننے کے بعد ان علاقوں میں مسجدیں بنی، معلوم ہے کہ کس طرح بنائی گئی، کون ٹرسٹ تھا، کس طرح سے طریقہ کار. لیکن جو پرانے علاقے آج دن میں